بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله ایک رکوع کا میں ایک پارہ تلاوت کیا گیا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے سورہ فتح کے تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ جل وجہ الکریم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے مومنین سے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمایا ہے. جس کا واقعہ یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے, آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے. حدیبیہ کے مقام پر آپ رک گئے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشراف قریش کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا کہ انہیں خبر کر دے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے بقصد عمرہ تشریف لائے ہیں, آپ کا جنگ کا ارادہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمزور مسلمان وہاں موجود ہے انہیں اطمینان دلا دے کہ مکہ عنقریب فتح ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا. قریش اس بات پر متفق رہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سال تشریف نہ لائے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اگر طواف کعبہ کرنا چاہے تو کرے, جس پر حضرت عثمان غنی نے منع فرما دیا کہ میں حضور کے بغیر طواف نہیں کروں گا. یا جو مسلمان حضور کے ساتھ موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ عثمان غنی خوش قسمت ہے طواف کر رہے ہوں گے, حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمارے بغیر طواف نہیں کریں گے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے روکا اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا, جس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مسلمانوں نے جہاد کی بیعت کی. اور یہ بیعت ایک بڑے خاردار درخت کے نیچے ہوئی جس کو عربی زبان میں سمرہ کہتے ہیں. حضور نے اپنا دائیں دست مبارک میں رکھ کر اعلان فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو اپنے نور نبوت سے معلوم تھا کہ حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے, جب ہی حضور ان کی طرف سے بیعت لے رہے ہیں. اور بیعت جو ہے وہ زندوں کے لیے جاتی ہے, مردوں کی نہیں. اس بیعت کا حال سن کر مشرکین مکہ خائف ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں کوئی بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ بھی یاد رہے کہ جس درخت کے نیچے بیعت کی گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناپدید کر دیا. سال آئندہ صحابہ نے ہر چند تلاش کیا مگر کسی کو اس کا پتہ نہ چلا. اب یہاں سے کچھ لوگ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے استدلال کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے وہ درخت کٹوا دیا تھا. ہوا یہ کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ اگلے سال ہی وہ درخت نہ ملا اور لوگوں نے کسی اور درخت کو وہ درخت سمجھ کر وہاں جا کر عبادت وغیرہ کرتے تھے اور اس کی تعظیم وغیرہ بجا لاتے تھے, تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کو کٹوا دیا, کیونکہ وہ اصل درخت نہیں تھا, کسی اور درخت کو بنا لیا تھا, اس لیے سیدنا فاروق اعظم نے وہ درخت کٹوا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہارے بیعت کرتے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، فانزل السکینۃ علیہم، تو ان پر اطمینان اتارا، واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں جلد آنے والے فتح کا انعام دیا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب کے سچے ہونے کا اعلان فرمایا کہ حضور نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ حرم میں داخل ہوا ہوں امن کے ساتھ، وہ اپنے بالوں کو حلق کر رہے اور کوئی قصر کر رہا ہے۔ یہ خواب حضور نے صحابہ سے بیان فرمایا، صحابہ خوش تھے۔ پھر جب حدیبیہ کے مقام پر آپ تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آئے، عمرہ نہیں کیا، تو منافقین تان و تشنی کرنے لگے کہ حضور کے خواب کا کیا بنا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ نے سچا کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ، بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے اگر اللہ چاہے، آمنین، امن و امان سے، محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، اپنے بالوں کو منڈواتے اور ترشواتے بے خوف، فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اس نے جانا جو تمہیں معلوم نہیں، تو اس سے پہلے تمہیں ایک نزدیک آنے والے فتح رکھی۔ یوں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے خواب کے سچے ہونے کا اعلان فرمایا، اور اس کے اگلے ہی سال حضور اپنے صحابہ کے ساتھ امن و امان کے ساتھ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے اور عمرہ ادا فرمایا۔ سورہ حجرات، جس کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ کے آداب بتلائے ہیں، پہلا ادب یہ کہ جب حضور کے بارگاہ میں حاضری دو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، دوسرا یہ کہ حضور کو جب مخاطب کرو تو ایسا نہیں جیسے تم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، کیونکہ یہ دو عمل ایسے ہیں اگر اس پر عمل نہیں کرو گے، اس کے خلاف کرو گے، اگر حضور کی آواز پر اپنے آواز کو اونچا کر دو گے یا حضور کو ایسے ہی پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر نہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام کی اور ان مومنین کی تعریف فرمائے جو حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے آوازوں کو پست رکھتے ہیں، فرمایا ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما تھے، کچھ دیاتی آئے اور حجرے کے باہر سے حضور کو پکارنے لگے، جس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ اگر یہ صبر کرتے اور حضور خود ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اللہ بخشنے والا مہربان۔ تو اس آیت میں بھی حضور کی بارگاہ کے آداب بتلائے گئے کہ جب حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، حضور کو باہر سے آواز نہ دو۔ یہ سارے وہ آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارگاہ کے تعلیم فرمائے ہیں۔ یاد رہے کہ حضور کے دربار کے آداب آپ کے اس دنیا میں ظاہری زندگی پر موقوف نہیں بلکہ تا قیام قیامت ہے۔ آج بھی اگر کوئی مسجد نبوی شریف حاضر ہو تو اپنی آواز کو پست رکھا کرے، اپنے آواز کو بلند نہ کیا کرے، واہ چلائے نہیں، واہ زور زور سے جو ہے باتیں نہ کرے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ حرم شریف کے اندر ہی موبائل پر جو ہے دوسروں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے معاجہ شریف میں بیٹھ کر باتیں کرنا اور فون ملا کر بتانا کہ میں اس وقت معاجہ شریف میں موجود ہوں، یہ سارے آداب کے خلاف ہیں۔ ضروری ہے کہ جب بندہ وہاں حاضری دے اپنے موبائل فون کو بند کر لے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر حضور کے بارگاہ میں اپنے آنکھوں کو جھکاتے ہوئے جائے، بلکہ ہمارے امام امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو یہاں تک جو ہے فرمایا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضری دو تو حاضری اس انداز سے دو کہ تمہارے منہ سے تمہارے تکلیف کا بھی اظہار نہ ہو بلکہ آنسو نکل رہے ہو, اور وہ آنسو جو ہے وہ اپنی تکلیف کے جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہو. تو اس طریقے سے مؤدب ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا جائے, اور حضور کے معاجہ شریف میں جس وقت حاضری ہو تو چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اپنے نگاہوں کو جھکا کر قبلے کی جانب پیٹ کر کے حضور کی جانب چہرہ کر کے ہاتھ باندھ کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا جائے. جالیوں کو ہرگز ہرگز نہ چھوا جائے, نہ جالیوں کے اندر اندر جاگنے کی کوشش کی جائے کہ یہ سب جو ہے خلاف ادب ہے. کیا یہ کم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا کرم فرمایا کہ اپنی بارگاہ میں تمہیں آنے کی اجازت دے دی؟ تو اس کا طریقہ یہی ہے. اور پھر جب سلام عرض کر چکے, شیخین کی بارگاہ میں سلام عرض کیا جائے, اور پھر جن جن نے سلام کے لیے کہا ہے ان کا نام لے کر حضور کی بارگاہ میں اس کی طرف سے سلام پہنچایا جائے کہ یہ سلام پہنچانا تم پر واجب ہے. جس نے یہ کہہ دیا کہ میری طرف سے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر دینا, تو یہ تم پر واجب ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ان کے سلام کو پہنچایا جائے. اسی طریقے سے حضور کی بارگاہ میں جب دعا کی جائے تو قبلے کی طرف رخ ہرگز نہ کرے, سرکار کی بارگاہ کی طرف ہی اپنا رخ رکھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال خلیفہ وقت نے کیا کہ اے امام, ذرا مجھے یہ بتائیے جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں اور اللہ سے دعا کروں تو میں کس طرف چہرہ کروں, قبلے کی طرف اپنا چہرہ کروں یا حضور کی طرف؟ کیونکہ اگر قبلے کی طرف وہ رخ کرے تو حضور کی طرف پیٹ ہو جائے گی, اور حضور کی طرف رخ کرتا ہے تو قبلے کی طرف پیٹ ہو جائے گی. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار جملے ارشاد فرمایا کہ جس کے صدقے اللہ تبارک پتہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا, جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبلہ عطا فرمایا, کیا اس کی طرف پیٹ کرو گے؟ یعنی حضور کی طرف چہرہ کر کے اللہ سے مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے مرادوں سے تمہارے جھولیوں کو بھر دے گا. اور آج کل چونکہ وہاں وہابیوں کی حکومت ہے, وہ معاجہ شریف میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے بھی نہیں دیتے, ہاتھ باندھنے نہیں دیتے, اسی طریقے سے جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں دیتے. تو آپ ہاتھ باندھ کر سلام عرض کرے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے, اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ سے اجازت طلب کی جائے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں, پانچ منٹ دس منٹ جتنا آپ عرض کرنا چاہتے ہیں اتنے کی نیت کر کے حضور سے عرض کر دے, اور پھر عرض کرنے کے بعد اپنے دلی کیفیت کو دیکھے. اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو اب سلام عرض کرنا اور دعا کرنا شروع کر دے, انشاءاللہ جتنے کی آپ نے اجازت چاہی ہوگی اس وقت تک شرطہ تمہارے قریب نہیں آئے گا. سکون اطمینان کے ساتھ سلام عرض کیجئے حضور کی بارگاہ میں, جو ہے حضور سے دعا کیجئے, شرطہ تمہارے قریب نہیں آئے گا. اور اگر بالفرض شرطہ آ جاتا ہے اور تمہیں منع کر دے, تو اب اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ مقام ادب ہے. خاموشی کے ساتھ اگر وہ تمہیں کہے کہ قبلہ رخ ہو جا, تو قبلہ رخ ہرگز مت ہونا, بلکہ سیدھا باب بقیع سے جو ہے واپس نکل آئیے, یا پھر مسجد نبی شریف کی طرف اندر کی طرف چلی جائیے, حضور کی بارگاہ کی طرف ہرگز پیٹ نہ کرنا کہ یہ خلاف ادب ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور کی بارگاہ کے آداب عطا فرمائے, اور صحیح معنوں میں حضور کی محبت کو ہمارے قلوب اور سینوں میں راسخ فرمائے. اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے مابین اگر جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو, اور اگر ان میں کوئی ناحق پر ہو اور جو حق پر ہو تو اس حق والے کا ساتھ دیجئے, اور ناحق والا اگر جھگڑا کرتا ہو تو اس کے ساتھ حق والے کا ساتھ دے کر لڑیے, یہاں تک کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے. اس سورہ مبارکہ کی دوسری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق اور حسن اعمال کا ذکر فرمایا ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ برے القابات سے ایک دوسرے کو پکارنا اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا, کوئی بات ایسے پکڑ کر اس کی ہنسی مدا دینا، مذاق بنا دینا اور وہ کسی کے چھڑ بن جائے تو پھر اس کو چھیڑنا، یہ چیزیں جو ہے یہ خلاف اسلام ہے. اسلام ہمیں اس سے روکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منہم، کہ اے ایمان والو نہ مرد مردوں سے ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو. اور پھر جو اصل نام کو چھوڑ کر اس پر کوئی دوسرا نام تھوپ دیا جاتا ہے اور اسی سے اس کو پکارا جاتا ہے، جس کو وہ پکارنے والا بھی ناپسند کرتا ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا. فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا. یعنی اگر کوئی ان امور سے باز نہیں آئے گا تو وہ فاسق ہو جائے گا، اور مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا یہ کتنی بری بات ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے ہے تو وہی ظالم ہے. اس سے اگلے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بدگمانی اور جاسوسی اور غیبت سے منع فرما دیا، اور غیبت کو اپنے بھائی مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے. اس کے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے زمانہ جاہلیت کے تفاخر اور غرور اور تکبر کو کی رسم کو مٹھا دیا، کہ وہ اپنے خاندانوں پر فخر کرتے تھے، اپنے قبیلوں پر فخر کرتے تھے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، ارے تم تو فلاں قبیلے سے ہو جو ہے حقیر ہے. تو یہ ایک رسم تھی، اس رسم کو اسلام نے مٹھا دیا. لیکن اللہ کی پناہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی اب بھی یہ مرض موجود ہے کہ تعصب جو ہے وہ زمانے جاہلیت والے ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو اسے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو. تو یہ قبیلہ اور شاخ یہ فقط پہچان کے لیے، غرور تکبر اور تفاخر کے لیے نہیں ہے. عزت اور کرامت قبیلے اور خاندان سے نہیں ہے. عزت اور کرامت کس سے؟ اللہ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا خبردار ہے. اور خطبہ حجت الوداع کے موقع پر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرما دیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی سفید کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، عند الاسلام سب برابر ہے. ہاں اللہ کی بارگاہ میں عزت اور کرم والا اور کرامت والا وہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہو. سورہ قاف جس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عزت والے قرآن کی قسم یاد فرمائی ہے، اور پھر جو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ وہ مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے، اور اس پر اللہ جل وعلہ الکریم نے کہیں دلائل ذکر فرمائے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے دوسری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ جس وقت لوگوں کی روح قبض کر لیے جاتے ہیں کیا حال ہوتا ہے. فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آئی موت کے ساتھ ہی حق کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. ونفخ فی السور، ذالک یوم الموعید، سور پھونکا گیا، یہ ہے وعدہ عذاب کا دن. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر جان یوں حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ. یعنی بروز قیامت جب لوگ لائے جائیں گے تو ایک فرشتہ انہیں ہانکے گا اور ایک فرشتہ اس پر گواہ ہوگا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بے شک تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے، یعنی جن باتوں کا تو قیامت میں جن باتوں کا تو دنیا میں انکار کرتا تھا، دنیا میں یہ ساری چیزوں پر پردہ رکھا ہوا ہے، ہمیں جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، جہنم دیکھا نہیں ہے اور حساب و کتاب ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلا دیا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ جب پردے کو ہٹا دے گا تو اس سے فرمائے گا کہ آج دیکھ لے اپنی آنکھ سے۔ وقال قرینو ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ہم نشین فرشتہ بولا یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے، یعنی جو کچھ وہ اس نے کیا وہ سب فرشتے لکھتے ہیں اور سارے اعمال اس کے جو ہے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، کہا جائے گا پڑھ یہ ہے تیرے سارے وہ اعمال۔ اللہ کے بارگاہ سے حکم ہوگا القیہ فی جہنم کل کفار انید، تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکر حد درم کو، یعنی ایک وہ ہانکنے والا فرشتہ، دوسرا جو نگاہ رکھنے والا تھا جو گواہ تھا وہ فرشتہ، ان دونوں سے حکم ہوئے اسے پکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخیر معتد مریب، جو بلائی سے بہت دور رکھنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے خدا کے ساتھ اور محبوب ٹھہرا لیا اور معبود ٹھہرایا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اب جب اسے عذاب میں ڈالا جائے گا تو یہ کہے گا اے اللہ مجھے شیطان نے بہکایا، شیطان نے مجھے گمراہ کیا، اس نے مجھے برے راہ پر لگایا، تو شیطان جواب میں کیا کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کے ساتھی شیطان نے کہا ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہ کیا، ہاں یہ آپ ہی دور کے گمراہی میں تھا۔ اب یہ شیطان اور یہ انسان آپس میں لڑ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دونوں سے فرماتا ہے لا تختصموا لدی وقد قدمتم الیکم بالوعید، وقت قدم تو الیکم بالوعید، فرمایا جا کر میرے پاس نہ جھگڑو، میں پہلی ہی عذاب کا ڈر سنا چکا ہوں، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میری بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کروں، یعنی اب لڑنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں دنیا میں اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنے پیغامات کو بھیجا، سب کچھ تمہیں بتلا دیا گیا تھا، حجت تمام ہو گئی تھی، اب تمہیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارا ٹھکانہ یہی جہنم ہے۔ جہنم سے اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا حالم طلعت وتقول هل من مزید، کیا تو بھر گئی، تو عرض کرے گی کچھ اور زیادہ ہے، وازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید، پھر اللہ تعالیٰ اہل تقوی کا ذکر فرماتا ہے کہ جنت قریب لائے جائے گی پرہیزگاروں کی، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا ہر رجوع لانے والا اور ہر نکداشت والے کے لیے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بے دے کے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہوا دل لایا، ادخلوها بسلام، ان سے فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، ھذا یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، ان کے لیے اس میں جو چاہے اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ گزشتہ اقوام کا ذکر فرمایا ہے، سورہ زاریات جس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے کا ذکر فرمایا، کئی قسم یاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ضرور وہ دن تمہیں دیکھنا ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، اور بے شک وہ دن جو ہے وہ قیامت کا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کفار کا بھی ذکر فرمایا اور مومنین کا بھی ذکر فرمایا، مومنین کے لیے انعامات کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں، آخذین ما آتاہم ربہم، اپنی رب کی عطائے لیتے ہوئے، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ اب محسن کون ہے، نیکوکار کون ہے اور متقی کون ہے، ان کے صفات کا اللہ تبارک و تعالی یہاں ذکر فرما رہا ہے. غور سے ان صفات کو سنیے اور ان صفات کو اپنائیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے. فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور پچھلے رات استغفار کرتے تھے. وفی اموال حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق تھا منگتا اور بے نصیب کا. اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت جو مومن کی ذکر کی ہے، رات کو کم سونا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا. دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے متقین کی ذکر کی ہے کہ وہ رات کے پچھلے پہر استغفار کیا کرتے ہیں. تیسری صفت یہ ذکر کی کہ ان کے مال میں جو مانگنے والے سائلین ہیں ان کے لیے بھی حق ہے، اور ان کے لیے بھی حق ہے جو مانگتے نہ ہو لیکن وہ حقدار ہو تو یہ خود بخود ان کو دے دیا کرتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور قوم ہود اور قوم ثمود، اس کے ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر اختصار کے ساتھ فرمایا ہے. آخری رکوع اس سورہ مبارکہ کا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کو ہم نے اپنے دست مبارک سے بنایا ہے اور اس کو ہم نے وسعت دی ہے، اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنا لیے تاکہ تم دھیان کرو. مثلا آسمان و زمین، چاند و سورج، رات و دن، خشکی و تری، گرمی سردی، جن و انس، روشنی و تاریکی، کفر و ایمان، سعادت و شقاوت، حق و باطل، نر و مادہ، یہ سب جو ہے سب چیزیں دو دو جوڑ اللہ تبارک و تعالی نے بنائے. اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تم اس میں غور کرو اور سمجھو کہ تمام جوڑوں کا پیدا کرنے والا فرد واحد ہے، نہ اس کا نظیر ہے، نہ اس کا شریک ہے، نہ اس کا ضد ہے، اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے ساتھ کوئی عبادت کا مستحق نہیں. سورہ طور جس میں اللہ تبارک و تعالی نے طور کی قسم اور اس کے بعد جو ہے کتاب مستور کی قسم فرمائی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسموں کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، وہ جو کیل میں مشغول ہے، جس دن جہنم کی طرف انہیں ہانکا جائے گا اور انہیں دکھا دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھتا نہیں؟ یا ان کو بطور زجر کے کہا جائے گا کہ دنیا میں جب ان کو قرآن سنایا جاتا تھا تو کہتے تھے تو جادو ہے اور یہ سحر ہے، تو اس وقت ان کے اس مقولے کو دہرایا جائے کہ ذرا دیکھو یہ جادو ہے یا تمہیں جو ہے سوچتا نہیں ہے، اب چکو جو تم جو ہے اس کا انکار کیا کرتے تھے. فرمایا جائے گا اس لوحا فصبروا او لا تصبروا، اس میں جاؤ اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تم پر ایک جیسا ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اسی کا بدلہ جو تم کیا کرتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کا ذکر فرمایا اور ان پر جو اللہ تعالی نے انعامات اور اکرامات کیے اس کا بھی تفصیل تقریباً 12 آیات کے اندر اللہ جل و جلالہ کریم نے ذکر فرمایا ہے. اس سورہ مبارکہ کے دوسری رکوع کے اندر کفار جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کاہن اور اس کے ساتھ مجدون کہا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس قول کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجدون، اے محبوب تم نصیحت فرماؤ کہ تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ مجنون ہو. اور اسی طریقے سے یہ جو اہل عرب مشرکین حضور کے متعلق معاذ اللہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، اور ان کا یہ بھی جو نا آپس میں کہتے تھے کہ جس طریقے سے حضور کے والد گرامی کا نوجوانی میں انتقال ہو گیا تو حضور بھی معاذ اللہ جلد ہی رخصت ہو جائیں گے اور آپ کا دین ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالی نے ان کے اس قول کا رد فرمایا کہ اے محبوب ان سے کہہ دو قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، کہ تم انتظار کیو جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں. ام تأمرهم احلام بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتاتی ہے یا وہ سرکش لوگ ہیں، ام یقولون تقبلہ بل لا یؤمنون، یا کہتے ہیں انہوں نے یہ قرآن بنا لیا بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. اور اگر یہ قرآن حضور نے اپنی طرف سے بنایا ہے یا یہ قرآن شعر و شاعری ہے تو قرآن نے چیلنج کیا، ارشاد فرمایا فلیأتوا بحدیث مثلی ان کانوا صادقین، تو اس جیسی ایک بات تو لے آؤ اگر تم سچے ہو، صرف ایک جملہ قرآن کے مثل بنا کر لے آؤ، ایک جملہ، پورا قرآن پوری سورت نہیں، صرف ایک جملہ فرمایا، ایک جملہ اس کی مثل بنا کر لے آؤ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ حضور نے شعر و شاعری کی ہے یا حضور نے اپنی طرف سے بنا لیا، تو اس قرآن کے مثل ایک جملہ بنا کر لے آؤ. اور آج 1450 سال سے تقریباً ہو گئے قرآن کا یہ اعلان آج بھی ہے، اور آج تک کوئی اس کے مثل ایک جملہ بنا کر نہیں لا سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی لا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ قرآن کا اعجاز، اور یہی اسلام کے حقاریت کے سب سے بڑی دلیل، حضور کا سب سے بڑا معجزہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرآن کریم برہان رشید ہے کہ 1450 سال ہونے کو ہے اور اسلام کے بڑے بڑے دشمن آئے، بڑے بڑے مخالفین آئے، اسلام کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کوئی قرآن کے اندر آج تک ایک حرکت کی بھی تبدیلی نہیں کر سکا، اور نہ ہی قیامت تک کر سکے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ جل وجل الکریم نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. سورہ نجم جس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج سے واپسی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے جو راز و نیاز کی کچھ باتیں ہوئی اس کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے. اس سورہ مبارکہ کے دوسری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ریاکاری اور اپنے اعمال کے اندر جو ہے بلکہ اپنے ستھرائی بیان کرنا اس سے منع فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا اس نے، تم جب اپنے ماؤں کے پیٹ میں حمل میں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جانوں کو ستھرا نہ بناؤ، وہ خوب جانتا ہے کہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے. تو لہٰذا انسان کو اپنی تقوی اور پرہیزگاری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عمل کرتا جائے، اللہ کی بارگاہ سے امید رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں آہ گزاری کیا کرے، اور اس زور ان کے سارے کے ساتھ دعا کیا کرے کہ اللہ تو ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس مشرک کے اعتراضات کا جواب دیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد دوبارہ شرک کی طرف چلا گیا تھا، اور ایک مشرک نے اس کو پیشکش کی تھی کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، میں تمہیں اتنی دولت دے دوں گا. تو جب وہ چھوڑ کر چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں یہ آیت اتاری، افرأیت الذی تولیٰ، تو کیا تم نے دیکھا جو پھر گیا، وأعطی قلیلاً وأکدیٰ، کچھ تھوڑا سا دیا اور روک رکھا. یعنی جو اس نے دوسرے مشرک نے اس سے کہا میں تمہیں مال دوں گا، تو جتنا اس سے کہا اس میں سے تھوڑا سا دے دیا اور باقی اس کے ہاتھ سے روک لیا، جب وہ شرک کی طرف آ گیا واپس تو ہاتھ روک لیا. فرمایا عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس ہے غیب کا علم تو وہ دیکھ رہا ہے، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے اس کی خبر نہ آئی جو صحیفوں میں ہے موسیٰ کے، و ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے جو پورے احکام بجا لایا، اللہ تجر واجرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی. یہ اللہ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس کافر نے اس کو کہا تھا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، جتنا وبال ہوگا نا، عذاب ہوگا، وہ سب مجھ پر، میں تمہارے ذمہ داری لیتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تزر واجرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، جو کرے گا اس کو اس کے عمل کا جو ہے جزا ملے گی. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش کو، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔ سورہ قبر جو آج کے تلاوت کی آخری سورت تھی، اس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اس کے ساتھ قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے، دوسری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا ذکر فرمایا ہے، اور تیسری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم فرعون کے تباہی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کو یہ بشارت دی ہے کہ ان قریب یہ جماعت جو مشرکین کی ہے اس کو بگا دیا جائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کو جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا فرمایا وہ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا و امر، بلکہ اس کا وعدہ قیامت پر ہے اور قیامت نہایت کڑوی اور سخت کڑوی ہے، ان المجرمین فی دلال و سعر، بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن آگ میں اپنے منہ پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چھکو دوزخ کی آنچ، انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی ہے۔ اللہ جل و جلالہ الکریم کی حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان کے چاشنی نصیب فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچی عقیدت محبت کو ہمارے قلوب میں راسخ فرمائے۔ اے اللہ تو قرآن کو ہمارے لیے بروز محشر شفیع بنا، اے اللہ قرآن کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرما، قرآن کی برکت سے ہم پر محشر کے سخت دن کو آسان فرما دے، الہ العالمین قرآن کی برکت سے تو ہمیں جنت میں دخول عطا فرما دے، جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے مومن بیمار ہیں تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، بالخصوص قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما، حاضرین مجلس کی جتنے عزیز و اقرب بیمار ہیں تمام کو صحت یابی عطا فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحاب اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔